میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دو شعر ہیں جس کو قطعہ کہتے ہیں. حرم کعبہ شریف میں حضرت والا کے دو اشعار ہوئے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ایک بات آج کل یہ جو مہلک بیماری پھیل گئی ہے پھیل رہی ہے بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں تو بہت امن ہے اور میری اطلاع کے مطابق تمام اسلامی ممالک میں بہت ہی شاذ و نادر ایسی بیماری ابھی آئی ہے اور زیادہ تر یہی سنا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہی بیماری لائے وہی بیمار ہو کے آئے ہیں ابھی تک پھیلنے کا کوئی ثبوت ہمیں ملا نہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو کچھ ہونا ممکن ہی نہیں ہے محال ہے تو اس کو تسلی یوں دینی چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے سے پھیلتی ہے تو پہلا آدمی کیسے بیمار ہوا پہلے آدمی کو جراثیم کس سے لگے تو بس اگر بیمار ہونا ہوگا تو بیمار ہو جائے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے اس کو ساری دنیا مل کے چاہے بیمار ہو جائے ساری دنیا جراثیم سے بھر جائے وہ محفوظ رہے گا تو اتنا پریشان ہونے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے کیونکہ جتنی آفتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں بیماری کی شکل ہو حادثے کی شکل میں ہو قدرتی آفت کی شکل میں ہو موسلا دار تیز بارش ہو قحط ہو جو بھی تکلیف مسلمان کو آتی ہے یا عالم میں آتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آتی ہے ان بدعمالیوں کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کا جس معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا نافرمانی کی وجہ سے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسی بیماری مہلک جب آتی ہے جب فحاشی بڑھ جاتی ہے بعض سے ہم نے سنا ہے کہ یہ بدفعلی جو لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی بدماشی ہوتی ہے اور یہ کفار یہود و نصارہ تو بہت آگے بڑھ گئے اب تو وہ بدماشی میں قوم لوط کے شانہ بشانہ ہو گئے کہ مردوں سے مردوں کی شادیوں کو انہوں نے جائز کر دیا تو یہ بیماری اصل وہاں سے سنا ہے کہ وہاں سے پھیلی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فحاشی کی ایک صورت یہ بدترین فحاشی کی صورت ہے تو یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ ہم نے الحمدللہ مضمون سنا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش فرمائی اور ہر پتھر سے وہ مجرم ہلاک ہوتا تھا اور اس ہر پتھر پہ اس مجرم کا نام لکھا ہوتا تھا اور اس پر بھی اللہ کا غصہ پہلے تو اس بستی کو آسمان تک لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر وہاں سے اس کو الٹ دیا بہت بلندی پر لے گئے حتیٰ کہ آسمان پر اس کے جانوروں کی آوازیں سنی گئیں اتنی بلندی پر لے گئے پھر اس کو وہاں سے الٹ دیا اور پھر بھی الٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی یہ پورا قرآن پاک میں واقع ہے ہر پتھر پر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک نشانے پہ جا کے لگتا تھا تو یہ تو بہت کم آفت ہے اگرچہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی آفت آ جائے وہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک مقبول بندے دنیا میں ہوتے ہیں کچھ بوڑھے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں مویشی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور مویشی نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب تم پر پتھر کی طرح برستا حدیث پاک میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے تو یہ کرنے کا کام ہے کہ ہم یہ گندگیاں چھوڑیں، خصوصاً یہ فحاشی کے آلے، یہ جو موبائل ہیں، اسمارٹ فون، یہی سب سے بڑا ذریعہ آج بنے ہوئے ہیں. نیٹ کی وجہ سے اس میں گندگیاں بھری پڑی ہیں، اور خصوصاً جوان نسل اور ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کہ یعنی داڑھی ٹوپی والے لوگ ہوں یا دنیا دار لوگ ہوں، اور جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، بہت کم لوگ اس سے بچ پا رہے ہیں، ورنہ ہر طبقے کے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کو گویا ایک نشہ سا لگ گیا ہے، اور ان کا وقت ہی اس کے بغیر پاس نہیں ہوتا. بعض لوگ تو توبہ کر کے آ جاتے ہیں راستے پہ، لیکن بعض لوگوں کو جو ہے اور مستی سوچتی ہے. از شراب قہر چوں مستی دہی، نیز تہارا صورت ہستی دہی. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی قہر کی شراب عذاب دینا چاہتے ہیں، تو ان کو صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ صورت اس کی عذاب خداوندی کی ہے، اس مہلک بیماری کی، اور اس سے پریشان سب سے زیادہ کافر ہوتا ہے. اس لیے کہ کافر کے اندر دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، موت سے نفرت. تو سب سے زیادہ پریشان طبقہ وہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، قرآن و حدیث پہ ایمان نہیں لاتا. حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی دوسرے سے. ہاں اتنی احتیاط ہے کہ دین میں ہمارے یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی ایسی بیماری ہو، جیسے برس ہے، جزام ہے، یا نزلے کا ایسا مرض ہے بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، تو ہر آدمی کو اس سے تباً نفرت ہوتی ہے، تباً اس سے جو ہے دل خراب ہوتا ہے. تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی، ہماری ذات سے کسی کو کسی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. تو اس صورت میں ایسے شخص کو محدود ہو جانا چاہیے اپنے گھر پہ، جب تک کہ اس بیماری کو شفا نہ ہو جائے. یہ تو طریقہ سکھایا گیا ہے ہمارے یہاں. لیکن بہرحال جو تدابیر جو ہے یہ بتاتے ہیں ڈاکٹر حضرات اور یہ سب، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، جو وظیفے سے بھی بڑھ کر ہے، تمام وظائف سے بڑھ کر سب سے بنیادی چیز ہے، ہم گناہوں کو چھوڑیں. جب تک ہم گناہوں کو نہ چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ وظائف بھی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں ایک درخواست ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے یہ مشکل پھنسی ہے، آپ کا نام لے رہے ہیں، بھائی دیکھو ان کو نیچے اتارو، آپ کا نام لے رہے ہیں تو آپ مہربانی فرما. بار بار یہ بندہ ہمارا نام لے رہا ہے، کبھی یا حلیم کہہ رہا ہے، کبھی یا کریم کہہ رہا ہے، کبھی کس نام سے پکار رہا ہے، کبھی کس نام سے پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ بھائی بندہ ہمیں ہزار دانے کی تسبیح لے کے ہزار بار ہمارا نام لے چکا ہے، تو اب ایسے بھی ہم کریم نہیں ہیں، ہم بہت کریم ہیں، کرم ہے ہمارا، ایسے بھی نہیں ہے ہم کہ بندے نے ہزار بار ہمارا نام لے لیا، رٹ رہا ہے ہمارا نام، اور پھر بھی ہم اس کو کام نہ بنائیں، تو اللہ کو غیرت آتی ہے. لیکن اگر اس شخص نے خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، مثلا داڑھی مونڈتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، ٹخنے جو ہے چلتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ڈھانکتا ہے، تو یہ مستقل گناہ ہے اور بڑے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح نظر کی حفاظت نہیں کرتا، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا غصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بڑی بددعا ہے، لعنت کی بددعا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا ہے. تو پھر ایسے شخص پر جو عذاب آ جائے کم ہے. تو اسی طرح دل کی بھی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، دل میں گندے خیالات ہیں، خیالات کے ساتھ ان کو پکا کر ان پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بدنگاہی ہے، ہمارے اسمارٹ فون اور یہ. تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں، گھر گھر کیبل لگا ہوا ہے، اب چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اب وہ بعض لوگ تو مسجد کا رخ کر رہے ہیں، جو سمجھدار اور عقل مند اور خوش بخت لوگ ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. چلو بھائی چھٹی مل گئی دفتر سے، اسکول سے، چلو بھائی اب موقع مل گیا. عمر بھر موقع نہ ملا تھا، صبح سے شام نوکری ہے، تھک جاتے ہیں واپس آ کے نہیں ہو پاتا، چلو بھائی اب تو اللہ کو ہم یاد کریں گے، بہت اچھا موقع ہے. نہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کو تو یہ توفیق ہو رہی ہے، اور زیادہ لوگ جو ہے پھر وہ ان کو مستی سوج رہی ہے. تو یہ مستی کیا ہے؟ یہ عذاب کی مستی ہے. ہاں جیسے حضرت نے واقعہ سنایا تھا بدفعلی کا, بدماش لوگوں کا, قوم لوط کا, تو اس قدر وہم فی سکرتہم یا مہون کہ وہ نشے میں چور ہو رہے تھے, بدماشی کے نشے میں چور ہو رہے تھے. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ابھی بھی جن کو سمجھ نہیں آئی, بلکہ اس بدنگاہی اور بدماشیوں اور گندگیوں کے جو ہے گناہوں کے لذت کے اندر اس کے حرام نشے سے وہ چور ہو رہے ہیں اور اپنی یعنی بد عاقبتی کی طرف وہ چل رہے ہیں, جہنم کی طرف چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے, اور جو شخص جتنا صالح ہوگا, جتنا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا, نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اور تلاوتیں ہو رہی ہیں گھر میں, ذکر اذکار ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور جو آدمی گناہوں میں ملوث ہوگا, اور جو آدمی خدا نخواستہ کفر و شرک میں مبتلا ہے, سب سے زیادہ پریشانی گھبراہٹ انہیں کو ہوگی. اور جس کا تعلق مع اللہ سب سے مضبوط ہوگا, اتنا ہی کم پریشان ہوگا, آرام سے رہے گا, اللہ پر بھروسہ کرے گا, توکل کرے گا, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, دعا کرے گا. عافیت کی دعا تو سب کو کرنی ہے, ہمیں بھی کرنی ہے, ضرورت ہے. لیکن جو پریشانی اور گھبراہٹ اور بے چینی اور ایک ٹینشن ماحول کے اندر پیدا ہو گئی ہے, تو کرونا سے زیادہ خطرناک جو ہے اس کا خوف ہو گیا. بد سے بدنام برا کہتے ہیں نا, بد سے بدنام برا, تو وہ تو اتنا شاید مہلک نہ ہو, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ اگر کوئی شکار, اول تو یہاں کتنے کیس سننے میں آئے, ابھی کتنے ہو گئے, اٹھاسی نوے ابھی پہنچے ہیں, اور جو ہے وہ بھی بہت سے کیسز ہم سن رہے ہیں کہ صحیح بھی ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ زیادہ تر صحیح ہو جاتے ہیں, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ خوف و ہراس اتنا پھیل گیا ہے, اور خصوصاً اس کی وجہ یہی ہے کہ ذرائع ابلاغ کے لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں, عادی ہو گئے ہیں, صبح و شام موبائل پہ خبریں, اب اتنے ہو گئے, اب یہ ہو گیا, اب فلاں جگہ ہو گیا, فلاں جگہ. ارے اپنی تو فکر کرو, تم کو اللہ نے اچھا بھلا رکھا ہے, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, صحت سے ہو, ہنس رہے ہو, بول رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, بچے ہیں, یہ ہو, ابھی تو تم بہت دور ہے. وہ ابھی سے جو ہے اتنا خوف و ہراس اپنے اندر ڈال دیا کہ کرونا سے بھی بدتر بیماری تو یہ ہو گئی مہلک, یہ کرونا سے بھی مہلک وائرس خوف کا وائرس ہو گیا. تو بھائی ایسا نہ ہونا چاہیے. ہاں آیات کریمہ کا ختم کریں, زبردستی اصرار کر کے نہیں, زبردستی جمع کر کے نہیں. ہاں بھائی اتنا ضرور ہے, ہلکا سا بھائی دعوت دیتی, بھائی ہم انشاءاللہ آیات کریمہ کا ختم کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور گناہوں کو چھوڑیں. سب سے پہلے, سب سے پہلی بنیادی چیز ہے, گناہوں کو اگر نہ چھوڑا تو آیت کریمہ بھی اثر نہ کرے گی. ہاں کتنے بھی وظائف کر لیں, تہجد گزاری کر لیں, آنسو بھی بہا لیں, گناہوں کو نہ چھوڑا تو کام نہ بنے گا. تو اول کام یہ کرنا ہے, نگاہ کی حفاظت, زبان کی حفاظت. نگاہ کی حفاظت بڑی بدنگاہی بڑی مہلک چیز ہے, یقین جانیے کرونا سے بھی زیادہ مہلک ہے. ان چیزوں کی ہمیں فکر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں ابھی دیکھا نہیں ہے, ہے نا. تو اس سے زیادہ مہلک بدنگاہی, انجام ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے, بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں, اخلاق ہمارے برباد ہو رہے ہیں, اور ایمان ہمارا جل کے خاک ہوا چلا جا رہا ہے. وہ مشکل ٹمٹماتا چراغ کچھ رہ جاتا ہے, اور بدنگاہی کرنے والے کے لیے تو بڑا بہت ہی مہلک یہ بیماری ہے بھائی. کہ کتنے واقعات ایسے ہو گئے کہ معشوق کی محبت دل میں بیٹھ گئی, اور مرتے وقت بھی جو ہے معشوق یاد ہے, اللہ یاد نہیں ہے, ایمان کا یعنی بربادہ ہو گیا, سوئے خاتمہ ہو گیا بعضوں کا. بدنگاہی ایسا مہلک مرض ہے. اس کے نگاہ کے بعد زبان کا نمبر ہے. نگاہ اٹھانا کتنا آسان ہے نا, ایسے ہی زبان چلانا بہت آسان ہے. غیبت کر ڈالی ہے, اس کو کچھ کہہ دیا, کسی کو تانا دے دیا, کہیں جھوٹ بک دیا, کہیں بے تصدیق کے بات اڑا دی, یہ تو موقع ہے. افواہیں خوب پھیل رہی ہیں, خوب پھیل رہی ہیں افواہیں, اور بلا تصدیق کے جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ, مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں. کسی نے چار بتایا تو ارے وہاں بہت بہت تکلیف ہے, بہت بیماری پھیل رہی ہے بھائی. ارے بھائی کیا ہے, چار کا بتایا تھا آپ نے, کیسے کہہ دیا بہت. ہمیں یاد آیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. بزرگ لوگ جو ہیں اللہ والے وہ بالکل مستغنی ہوتے ہیں اور ان کے اندر بس ایک ہی درد ہوتا ہے کہ کچھ دین طالب کو سکھا دے. کوئی بھی انسان ہو اس کو کچھ دین آ جائے, کوئی بات اسے نہیں آیا ہے تو خالی نہ جائے, محروم نہ جائے, ایسے کریم ہوتے ہیں وہ. تو پلاؤ بریانی نہیں دیتے ہو اور روپیہ پیسہ نہیں بانٹتے, وہ دین بانٹتے ہیں, دین اللہ کی محبت بانٹتے ہیں. تو دو حضرات ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم بیعت ہونے آئے ہیں. اچھا نماز ماز پڑھ لو بھائی. تالاب پہ بیٹھ کے وضو کرنے لگے تو آپس میں باتیں کرنے لگے. تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ ہمارے جو شہر میں تالاب ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا, خاموش رہے. پھر جب آئے تو بیعت ہونے کے وقت ہمیں بیعت کر لیجیے. کہا بیعت کریں گے لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے اپنے شہر میں یا گاؤں میں جو تالاب آپ نے کہا بہت بڑا ہے اسے تو دونوں کو ناپو, پہلے ہمارا تالاب ناپو اور پھر وہاں اپنا والا تالاب ناپ کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کتنے ہاتھ ہے یہ کتنے ہاتھ ہے. اچھا جی ناپنے چلے گئے. ناپ کر آئے تو کہا کہ حضرت آپ کے تالاب سے ہمارے یہاں کا تالاب ایک ہاتھ بڑا ہے. ایک ہاتھ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا ہے. ایک ہاتھ بڑے کو بڑا کہتے ہیں, بہت بڑا کہتے ہیں. اب خاموش کہ ہاں غلطی تو ہو گئی. کہا کہ جاؤ نہیں بیعت کرتے, جب آپ کو زبان کا استعمال نہیں آتا آپ کو بیعت نہیں کرتے. بیعت کرنا ہی نہیں تھا ان کو, یہ سبق دے کے بھیجا. حکیم الامت نے اس سے سبق اخذ کیا ہے. ہم جیسے یہ واقعہ پڑھے تو ہم سمجھیں بڑے سخت ہے, بڑے انہوں نے ظلم کیا, بےچارے کہاں سے آئے ہوں گے, بیعت نہیں کیا. لیکن در حقیقت اس میں ان کو زندگی بھر کا ایک سبق دے دیا کہ زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال. تو یہ چیز ہے میرے دوستو, حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے بڑھا دی اس کو جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو ہم زبان کو صحیح استعمال کریں. یہ ہے مہلک وائرس, یہ اس سے بھی بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. جان ہے تو جان ہے, لیکن جان ابھی تو اللہ نے دی ہوئی ہے, ابھی ہم خود سے ان مہلک وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اپنے آپ ہم احساسی نہیں ہیں. کینسر سے ہم ڈرتے ہیں, کرونا سے ہم ڈرتے ہیں, جزام سے ڈرتے ہیں, برس سے ڈرتے ہیں, لیکن گناہوں سے نہیں ڈرتے. کتنے جری ہو گئے ہم, کتنے ہم اللہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں نعوذ باللہ. تو یاد رکھیے کہ گناہ نہ چھوڑے تو آیت کریمہ بھی نفع نہ دے گی. تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا ہم عہد کریں, اور آنکھ کی حفاظت, دل کی حفاظت, زبان کی حفاظت, اور آگے کانوں کی بھی حفاظت ہے. لیکن چونکہ وہ تو ہمارے اختیار میں ہے, لیکن زبان ایسی چیز ہے فوراً پھسل پڑتی ہے نا. تو کان کی بھی حفاظت کریں, اور اسی طرح ناک کی بھی حفاظت کریں. نام اور رنگوں کی بھولیں سنتے پھرے ہے نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ وہ آج کل اتنی بے حیائی ہے, ان حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے, کہاں کہاں نظر بچا ہے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہے تو آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی ہے, انہوں نے نہیں کیا ناک میں دم. ارے بھائی آپ نظر بچائیے, اللہ کا وعدہ ہے ہم حلاوت ایمان ہی دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے آپ نظر بچاتے جائیے, اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے کہ حلاوت ایمانی ملی. ہر نظر پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. سو اگر بے حیائی بڑھ گئی ہے تو حلاوت ایمانی بھی تو عطا ہو رہی ہے. دس نگاہ کی حفاظت کی تو دس مرتبہ حلاوت ایمانی ملی. اب بے حیائی بڑھ گئی, سو مرتبہ نظر بچانی پڑی تو سو مرتبہ حلاوت ایمانی. فائدہ آپ کا ہو گیا کہ نہیں؟ ان کو تو گناہ ملے گا لیکن آپ کا فائدہ ہو گیا. آپ فائدہ اٹھاؤ, آپ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ اللہ نے کسی نے آپ کو آنکھیں کھول کے چیر کے کہا ہے کہ دیکھو آپ کو اللہ نے آٹومیٹک پردہ دیا ہے, نہیں آپ کی حفاظت کرو. تو بہرحال آیت کریمہ کا ختم کریں اور کسی کو اصرار نہ کریں کہ زبردستی اس کا اہتمام نہ کریں, تاکہ جو پڑھے دل سے پڑھے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بہت بڑی تعداد ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی کمزور دماغ کا ہے, طاقت کمزور ہے, بوڑھا ہے, تو ہر نماز کے بعد کچھ مقدار مقرر کر لے, سات مرتبہ پڑھ لے, گیارہ مرتبہ پڑھ لے, اللہ سے دعا کر لے, اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت کر لے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سب سے ضروری چیز یہی ہے, گناہ سے بچنا اور اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنا, ہر لمحہ معافی مانگنا ہے, ہر لمحہ. انشاءاللہ تعالی یہ سب حالات بدل جائیں گے. اور فرض نماز کی پابندی, جو بڑے بڑے احکامات ہیں شریعت کے, ان کی پابندی کرنا, تو انشاءاللہ تعالی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. تو باقی بس اتنا ہی بات کہنی تھی. اور ایک اور بات یہ عرض کرنی تھی کہ ایسی مہلک بیماریوں اور کبھی تعاون کے موقع پر جو ہندوستان میں پھیلا تھا ایک مرتبہ, تو حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں ایک کتاب لکھ رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا نام ہے نشر الطیب. تو اس کے لکھنے کے دوران ہی جو ہے, اس سے پہلے ہی تعاون کی وبا پھیل چکی تھی اور کئی اموات ہونے شروع ہو گئی تھیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ بہت پہلے سے تھا, مگر کئی مرتبہ ارادہ کیا, مشغولیت کی وجہ سے نہ کر سکے تھے. تو پھر اس میں لکھا ہے کتاب میں بھی کہ وہ نشر الطیب جب سے لکھنی شروع کی تو تعاون کی وبا جو ہے اس میں اموات رک گئی اچانک سے تھانہ بھون میں, اور اس کی بڑی برکات ظاہر ہوئیں. تو اس میں لکھا ہے, اور وہ نشر الطیب کی جو کتاب ہے وہ ذرا سی اس زمانے کے لیے جو اس کے زبان ہے وہ تھوڑی سی مشکل سمجھنے کے لیے ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کو شروع کریں, لیکن پھر دل میں یہ بات آئی کہ یہ اصل تو سیرت ہے, وہ تو یہ آسان اور مختصر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں برکت کے لیے. تو تھوڑا تھوڑا ہم روزانہ اس کو پڑھیں گے. اس کتاب میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے بھی بہت تعریف لکھی ہے, اور دوسرے بزرگوں نے بھی اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے, کیونکہ یہ بہت آسان زبان میں ہے, اور دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ بہت ہی مختصر طریقے سے حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ تمام یعنی زندگی مبارک جو حیات مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں خاص خاص باتوں کا اس طرح سے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا پوری زندگی اس میں سمو دی. اگرچہ ظاہر ہے کہ سیرت پر تو ہزاروں کتابیں لکھ دی جائیں تو وہ بھی کم ہے, لیکن اس میں بہت اچھا احاطہ حضرت نے کیا ہے, جس سے ایک مکمل خاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا سامنے آ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے, سب نے تعریف کی ہے. پھر یہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں تقریر لکھی ہے. پھر مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے اس میں, اور مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, وہ مجھے اس میں نظر تو نہیں آ رہی, لیکن بہرحال پھر اس میں مقدمہ بھی ہے یعنی کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے متعلق جو لکھا ہے. تو یہ ان سب کو میں آگے بڑھ کر خالص جو مضمون ہے وہ میں شروع کرتا ہوں, اور نیت میری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے, بابر کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کی برکات اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے خوش ہو جائیں گے. اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کتابیں الحمدللہ تقسیم بھی کی تھی, اور جن کے پاس نہ ہو بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے, سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. تو وہ اپنے گھر میں اگر اس کا اسی طرح سے مذاکرہ کریں ہر گھر میں, انشاءاللہ تعالی اس کی برکات دیکھیں گے. ایک طرف انشاءاللہ اللہ تعالی اس بیماری سے حفاظت فرمائیں گے, دوسری طرف انشاءاللہ تعالی ہمیں دل کو سکون بھی ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے, اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. ابو سفیان نے یہ حالت کفر شاہ روم کے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا, حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں. پہلے جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کی یہ بات لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک کہ سلسلہ نسب اجتماع امت سے ثابت ہے اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے, اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے. یعنی سلسلے میں کچھ رد و بدل ہے, مختلف روایت ہوتی ہیں, ان سے جو بات سند کے ساتھ جہاں تک ملتی تھی وہ یہاں سلسلہ نسب ذکر کر دیا گیا. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب, یعنی والد اور والدہ کا دونوں کا نسب جمع ہو جاتا ہے. ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور, جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں, اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے, جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے, جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا: ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں, ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ. اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے. یہ بصرہ عام طور پر زبان پر بصرہ آتا ہے, عرف میں بصرہ ہے, لیکن برحقیقت اس پہ ضمہ ہے. بصرہ اصل نام بصرہ ہے اس کا, لیکن بصرہ کہتے ہوں. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور سبک ہو. یعنی ایام حمل میں جو سستی اور متلی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے کچھ بھی مجھے پیش نہیں آئی. ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل یا یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر جو بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی, ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے. تو اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی, جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے. اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا. جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا, جس سے معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی. باقی انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے, انشاءاللہ کل ذرا زیادہ پڑھ لیں گے, آج وقت ہو گیا زیادہ. اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش فرما دے, اور اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہو جائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے. اور اللہ ہمارے سب مسلمانوں سے اور سارے عالم سے اللہ تمام آفات کو ٹال دیجئے، ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، آپ کو کچھ بھی دیر نہیں لگتی، آپ تو کن بس ارادہ فرما دیں اور کن فرما دیں تو وہ بات ہو جاتی ہے. اے اللہ، سب بہت یہ بیماری پھیل گئی، بہت خوف و ہراس پھیل چکا ہے، بہت پریشانی ہے. اللہ، آپ اپنے کرم سے ہم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اس مہلک بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر ہر مسلمان کی، ہر ہر بچے کی حفاظت فرما. اور جو گھبراہٹ اور خوف اور بے چینی ہمارے ایمان کی کمزوری سے پھیل گئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو اس سے عافیت نصیب فرما، اس سے سکون عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے ہر چھوٹے بڑے علانیہ سری جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے گناہوں سے تو ہمارا ہی نقصان ہے، آپ کو تھوڑی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو نقصان محال ہے. اے اللہ، آپ تو اللہ دوسروں کو سلامتی دینے والے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو سلامتی عطا فرما دے. اے اللہ، ہم محتاج ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا کہ ہم نے آپ سے بہت غفلت کی، بہت ناراض کیا آپ کو، بہت نافرمانیاں کی. اے اللہ، اب ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور ایک گناہ بھی نہ ہونے دیں گے. اے اللہ، ہر لمحہ ہم آپ کی فرما برداری میں گزاریں گے. اے اللہ، ہماری تمام نافرمانی کو، تمام گناہوں کو، غفلتوں کو، کوتاہیوں کو، گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، اس بیماری کو اور تمام مہلک بیماریوں کو اے اللہ ہم سے ٹال دیجیے. اے اللہ، اگر لانا ہی ہے بیماری اے اللہ تقویناً، تو اللہ ان کو ان لوگوں پر الٹا دے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں اور ان کے مقدر میں ہدایت بھی نہیں. اے اللہ، اس بیماری کو ان کے اوپر پھینک ڈالیے. اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، ضرور بہت گناہ گار ہیں، مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کر ڈالے، بڑا ظلم کر ڈالا، لیکن اللہ ہے تو آپ کے بندے. اے اللہ، آپ کا نام لیوا تو ہے، آپ کے تعلق والے تو ہیں، آپ کے کلمے والے تو ہیں. اے اللہ، رحم فرما دیجیے. اے اللہ، اس کلمے کے صدقے میں آپ کے رسول کے نام لیوا ہیں، آپ کے رسول کی نبوت کی ہم گواہی دینے والے ہیں. اے اللہ، ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دیجیے، تمام مسلمانوں پر سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیجیے. اور اے اللہ، تمام حالات کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دیجیے، تمام پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو اور نقصانات کو اللہ اپنے خزانے غیب سے اللہ بہترین میں بدل دیجیے. اے اللہ، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے اور ہمیں گناہوں کو چھوڑنے والا بنائیے، اپنا فرما بردار، اپنا وفادار بنا لیجیے. اے اللہ، اپنا وفادار بنا لیجیے. اے اللہ، اے اللہ، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلب گار تھے. اے اللہ، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہم اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، بہت ہی خاص تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کی حاجات کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے، ان کے درجات لمحہ و لمحہ بلندتر فرماتے رہیے. اے اللہ، بلندتر فرماتے رہیے. اے اللہ، میرے دونوں مرشدین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجیے اور میرے موجودہ مرشد کو خوب صحت کا عملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. حضرت کے درجات بہت بلند فرمائیے، اور بلند فرما دیجیے، اور بلند فرما دیجیے. درجات قرب بے انتہا، متواترہ، بازغہ، وافرہ عطا فرماتے رہیے. اے اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اللہم بحرمت سید المرسلین، شافع المذنبین، رحمت للعالمین، علیہ الصلاۃ والتسلیم. تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. الله.